بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام نورانی سفر میں آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین، حج کے تمام ارکان خدا کے حضور خاضع و خاشع رہنے کی تعلیم دیتے ہیں اور اس بات پر تاکید کرتے ہیں کہ ہمیں معبود حقیقی کے علاوہ کسی سے لو نہیں لگانی چاہیے. ہمیں اپنے اندر اور باہر کے بتوں کو توڑ کر اپنے آپ کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے.
قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی فرماتے ہیں، انسان اپنی زندگی کے مختلف مراحل میں اپنی غفلتوں کا شکار بنتا ہے. جہاں کہیں غفلت ہوتی ہے، وہاں اخلاقی پستی، فکری انحراف اور روحانی حضیمت بھی ہوتی ہے. یہی نقصانات اپنے آپ میں افراد کی شخصیت کو تباہ کرنے کے علاوہ اقوام کی شکست اور تمدنوں کا شیرازہ بکھرنے کا بھی باعث بن سکتے ہیں. غفلت کے خاتمے کے لیے اسلام کی اہم ترین تدابیر میں سے ایک حج ہے. اس کا عالمی پہلو گویا اس پیغام کا حامل ہے کہ اسلامی امت پر اپنے اجتماعی تشخص میں بھی ہر مسلمان کی انفرادی ذمہ داری سے الگ ہٹ کر اپنے آپ سے غفلت کے خاتمے کی ذمہ داری ہے.
عزیز ناظرین، میقات کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی اور سرسری طور پر آپ کو ہم نے احرام سے متعلق کچھ باتیں بتائیں. اب واجبات احرام کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرنا چاہتے ہیں کہ احرام میں کتنی چیزیں واجب ہیں. ہر حاجی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان مسائل کو یاد کرے. یاد کرنا واجب ہے اس کے لیے. احرام میں سب سے پہلے نیت. اگر انسان احرام کے وقت نیت نہیں کرے گا یا اس کی توجہ نہیں ہوگی تو اس کے احرام میں اشکال ہے. اور تلبیہ کہنا، تلبیہ یعنی انسان جب احرام باندھے نیت کرے تو اس وقت اپنی زبان پر یہ الفاظ جاری کریں، لبیک، اللہم لبیک، لبیک، لا شریک لکا لبیک. یہ چار لبیک کہنا کافی ہے. البتہ مستحب ہے کہ انسان اس کے بعد ان الفاظ کو اضافہ کرے، ان الحمد و نعمتا لکا والملک. اور تیسرا واجب احرام میں لباس احرام ہے. ظاہراً لباس ریشمی نہیں ہونا چاہیے. لباس احرام ایک لونگ اور ایک وہ چادر یا وہ تولیہ جو بڑی ہوتی ہے جس کو انسان اپنے کاندھے کے اوپر ڈالتا ہے. یہ دو لباس بعنوان لباس احرام حاجی کے لیے واجب ہے. اور یاد رکھے کہ انسان جب نیت کر کے اپنی زبان پر لبیک، اللہم لبیک، لا شریک لک لبیک، ان الحمد و نعمت و لک الملک جاری کرتا ہے اور وہ محرم ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر چند چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. ان چیزوں کی طرف ہر حاجی کو توجہ رکھنی چاہیے. اکثر و بیشتر دیکھنے میں آیا ہے کہ حاجی حضرات متوجہ نہیں ہو پاتے اور پے در پے ان کے اوپر کفارات واجب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ انسان جب محرم ہوتا ہے تو 24 چیزیں ان کے اوپر حرام ہو جاتی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ احرام باندھنے کے بعد جن چیزوں کی طرف توجہ رہنی چاہیے، خداوند عالم نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کے اوپر توجہ رہے، اور اگر انسان نے جان بوجھ کر یا سہواً ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دی اور وہ سرزد ہو جاتی ہیں چیزیں اور انسان مرتکب ہو جاتا ہے ان چیزوں کا، تو ان کے اوپر کفارات واجب ہو جاتے ہیں۔
سرزمین مکہ دین مبین اسلام کے ظہور کا مرکز ہے، اور آغاز خلقت خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حاصل ہونے والے تقدس اور عظمت سے قطع نظر، قرآن مجید کی ابتدائی آیات بھی یہیں پر پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئیں۔ مکہ مکرمہ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام اور صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جائے پیدائش بھی ہے۔ مکہ سطح سمندر سے 330 میٹر کی اونچائی پر واقع ہے اور اس کے چاروں طرف متعدد پہاڑی سلسلے ہیں۔ مکے اور ساحلی شہر جدے کا درمیانی فاصلہ تقریباً 80 کلومیٹر ہے، اور سردیوں اور گرمیوں میں اس کا درجہ حرارت 18 سے 47 ڈگری کے درمیان رہتا ہے۔ اگرچہ یہ شہر ہزاروں برس سے اپنے تقدس کے لیے مشہور رہا ہے، تاہم اس کی مکمل تاریخ پوری طرح سے واضح نہیں ہے۔ قرآن مجید کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اس بے آب و گیا سرزمین پر اپنے خاندان کو بسایا، یہاں تک کہ اس کے بعد کے برسوں میں امالیق نامی ایک گروہ نے اس شہر کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ 6 صدی عیسوی کے آغاز میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد قصی ابن کلاب نے قریش کے قبیلے کو، جو مکے کے باہر کے دروں اور بیابانوں میں زندگی بسر کرتا تھا، اس شہر میں لا کر بسایا اور مکے کی سربراہی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ انہوں نے دار الندوہ کی بھی تعمیر کرائی۔ پوری سرزمین حجاز پر دار الندوہ پہلی اور واحد مشاورتی مجلس تھی۔ آگے چل کر یہ مجلس خلفاء اور عمراء کی رہائش گاہ بنی، تاہم آج اس عمارت کے آثار باقی نہیں ہیں۔
ناظرین، ہمیں ہمیشہ نیک کام کرتے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نیک کام چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو حتیٰ، تو تب بھی ہمیں اس پر خوش ہونا چاہیے کہ ہم نے کوئی نیک کام کیا ہے۔ خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ اگر تم چھوٹے سے چھوٹی نیکی بھی کرو گے تو اس پر بھی اجر دیا جائے گا، ہماری چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ضائع نہیں ہوگی، پروردگار عالم اس پر بھی ہمیں اجر دے گا، ہماری کوئی نیکی ضائع نہیں جاتی ہے۔ اور ہمیں اس لیے بھی نیکیاں کرتے رہنا چاہیے کیونکہ اس زمین پر ہم پروردگار عالم کے خلیفہ ہیں۔
اسلام میں حج کے عنوان سے آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام کے دو عنصر ہیں، ایک کا نام ہے اصول اور دوسرے کا نام ہے فروع، اس سے تو آپ تمام حضرات اچھی طرح سے واقف ہیں۔ فروع دین کی ایک فرع ہے جس کا نام حج ہے۔ حج کا فروع دین میں شامل ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی اہمیت اسلام کے نزدیک ایک بنیادی اور اساسی ہے، یعنی اسلام کی بنیاد جن چیزوں پہ قائم ہے اور ان بنیاد میں جو چیز اصل قرار پانے کے بعد فروع قرار پاتی ہے اس میں سے ایک حج بھی ہے۔ حج کے سلسلے میں اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٌ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَحَدًا لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ۔ پروردگار عالم اس آیت میں اس انداز سے شروع کرتا ہے کہ بے شک پہلا وہ گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، یعنی کسی ایک خاص فرد کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ خانہ خدا ہے کہ جسے پروردگار نے لوگوں کے لیے بنایا۔ کس لیے بنایا؟ اس لیے کہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں، وہ لوگوں کے لیے ہدایت قرار پائے۔ کہاں بنایا؟ شہر مکہ میں بنایا۔ خود آیات کہتی ہے للذی ببکۃ مبارک، یعنی یہ وہ گھر ہے کہ جسے مکے میں بنایا گیا، مبارک ہے، لوگوں کے لیے، عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ فیہ آیات بینات، اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ ومن دخلہ کان آمنا، جو اس گھر میں داخل ہو وہ محفوظ ہے۔ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ اللہ کی جانب سے لوگوں پر حج واجب ہے جو مستطیع ہو جائے۔ اب آپ اسی آیت میں دیکھیں تو محسوس ہے اسلام نے اس حج کو کس زاویے سے دکھایا ہے۔ حج کو اسلام نے دو زاویے سے دکھایا، ایک عبادی اعتبار سے اور ایک سیاسی اعتبار سے۔ یعنی ایک عبادت کی جگہ ہے، پروردگار سے نزدیک ہونے کی جگہ ہے، اپنے کو پروردگار سے قریب کرنے کی جگہ ہے۔ سیاسی اعتبار سے فائدہ یہ ہے کہ آپ کا یہ اجتماع عالم انسانیت کے لیے اس بات کی شہادت ہے، آپ بیدار ہیں، آپ زندہ ہیں، اور آپ کے پاس ماشاءاللہ اتنے لوگ ہیں جو ایک آواز ہو کر، شانے سے شانہ ملا کر، آواز سے آواز ملا کے، لب سے لب ملا کر یہ آواز بلند کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، کہ پروردگار کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ تو اسلام میں حج کو آپ دیکھ رہے ہیں کس عنوان سے دیکھا گیا؟ حج جو جہاں آپ جانتے ہیں شہر مکہ، وہ جگہ وہ ہے جہاں خانہ کعبہ ہے، وہ جگہ مبارک ہے، لوگوں کے لیے ہدایت کی جگہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو بھی اس میں داخل ہو گیا محفوظ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ کسی جانور یا پرندے کو بھی آپ، حتیٰ ایک جیو کو بھی نہیں مار سکتے۔ یہ پروردگار کے جو ہے حکم ہے، اور اس کے مطابق انسان وہاں پہ اعمال کو انجام دیتا ہے۔ اس بات یہ کہ جو مستطیع ہو جائے، علماء نے یہاں پر بتایا کہ استطاعت کی تین شکلیں ہو سکتی ہیں، مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے، اور راستے کے اعتبار سے۔ مالی اعتبار سے استطاعت یہ ہے کہ انسان کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ جو اپنے وطن سے شہر مکہ جا کر وہاں پر عبادت کرے، حج کے اعمال بجا لائے اور وہاں سے واپس آ سکے۔ جانی اعتبار سے استطاعت یہ ہے کہ اس کی جان، اس کی زندگی محفوظ ہو، سلامتی کے ساتھ وہاں تک جا سکتا ہو۔ طریقی اور راہ کے اعتبار سے استطاعت یہ ہے کہ اس کے لیے راستے ہموار ہوں، مثلا آج کے زمانے میں جیسے ویزے کی ضرورت ہے، ٹکٹ کی ضرورت ہے، جہاز کی ضرورت ہے، یہ جو امکانات جس کے ذریعے سے وہاں تک پہنچتا ہو، یہ راستے اگر مہیا ہیں تو انسان کی زندگی میں ایک بار بہرحال واجب ہے کہ اللہ کے گھر کو جائے۔ کیوں؟ تاکہ اس کا عبادی پہلو بھی دیکھ سکے اور سیاسی پہلو بھی دیکھ سکے۔ پروردگار سے دعا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم حج کی اس برکت کو حاصل کر سکیں اور انشاءاللہ خانہ خدا تک پہنچ سکیں۔
ایران کے مشہور ہم عصر مصنف، ماہر سماجیات اور محقق جلال آل احمد کی ولادت سن 1923 میں ایک مذہبی گھرانے میں ہوئی۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم تہران میں پوری کی اور پھر 1946 میں ادب کے شعبے میں یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد خاص سیاسی رجحان کے ساتھ اپنی سماجی سرگرمیوں کا آغاز کیا، تاہم بعد میں کسی بھی سیاسی جماعت یا تنظیم کے ساتھ وابستگی کو ترک کر دیا اور تحقیق، تالیف اور ترجمے کا کام شروع کیا۔ انہوں نے اپنے زمانے کی ادب اور فلسفے کی اہم کتابوں کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا۔ سماجی تحقیقات کے سلسلے میں بھی انہوں نے ملک کے دور دراز ترین علاقوں کا سفر کیا اور کئی اہم کتابیں لکھی۔ سن 1964 میں جلال آل احمد خانہ خدا کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ اس سفر کے دوران انہوں نے روزانہ واقعات کی ایک ڈائری لکھی جو کافی مشہور ہوئی۔ اس ڈائری کے بعض حصوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ بے نمازی کے ان برسوں میں ہونے والا سب سے بڑا خسارہ، صبح کو اس کی مہک، اس کی لطافت، اس کی دل نشین سردی اور لوگوں کی آمد و رفت کے ساتھ کھو دینا تھا۔ جب آپ سورج طلوع ہونے سے قبل بیدار ہو جاتے ہیں تو گویا تمام خلقت سے پہلے بیدار ہوتے ہیں، اور تاریکی سے روشنی، نیند سے بیداری اور سکوت سے تحرک کے عمل کے روزانہ ہونے والے تغیر کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ آج صبح میری یہ حالت تھی کہ میں سب کو سلام کر رہا تھا اور نماز ادا کرنے یا وضو کرنے میں کسی بھی قسم کے دکھاوے کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ کل اور پرسوں تو مجھے یقین ہی نہیں ہوا کہ یہ میں ہوں اور دیگر تمام لوگوں کی طرح ایک دینی فریضہ ادا کر رہا ہوں۔ تمام دعائیں میرے ذہن میں ہیں اور قرآن مجید کے وہ چھوٹے بڑے سورے جو بچپن میں میں نے یاد کیے تھے اب بھی یاد ہیں، لیکن عربی الفاظ میرے ذہن اور میری زبان کے لیے سخت ہیں۔ انہیں سرسری طور پر پڑھ کر نہیں گزرا جا سکتا۔ پہلے میں انہیں بڑی تیزی سے پڑھ لیتا تھا اور بس، لیکن آج صبح میں نے دیکھا کہ انسان کے ضمیر پر کتنا بھاری وزن رکھ دیا جاتا ہے۔ صبح جب میں کہہ رہا تھا کہ السلام علیکم ایہ النبی، اچانک ہی میں ہل گیا۔ زری میری نظروں کے سامنے تھی، لوگ اس کا طواف کر رہے تھے اور اسے چومنے کے لیے ایک دوسرے پر گرے جا رہے تھے۔ پولیس والے بھی اسے ایک فعل حرام بتاتے ہوئے روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اچانک ہی مجھ پر گریا تاری ہو گیا اور میں مسجد سے نکل بھاگا۔
قلبي is a white
لا أرض مدحية لا من بحر جاري ولا من شمس ساحر لا بدر تأجل هم خمسة بين الناس ما إلهم غباري بالشان والإحسان والذكر المخلد
بالشان والإحسان والذكر المخلد
آمنت في طه بل في افتخاري يتلو محامي الجهر والسور المؤقت والسور المؤقت قلبي قلبي
ناظرین آئیے پروگرام کے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ خدایا تیری ہی عطا کردہ قوت اور تیرے ہی ارادے سے ہمیں نیک کام کرنے کا حوصلہ ملتا ہے، ہماری مدد کر کہ ہم اپنی قوت کو نیک کاموں میں استعمال کریں اور اسے برائیوں سے دور رکھیں، خدایا ہمیں صحت و عافیت عطا فرما، پروردگار عالم ہماری روزی میں اضافہ فرما، خدایا ہمیں اپنی حفاظت میں رکھ۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ ہی یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔